مولانا علي علي مولانا علي مولانا علي مولى علي حيدر علي مولى علي حيدر علي مولى علي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفدا ظهور امام زمانہ کے لیے سبمٹ کر بلند آواز سلام
کریں۔
لعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم لعنت الدائمۃ من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ الحکیم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صلوات
اللهم صل على محمد.
شب قدر سال کی ان راتوں میں سے ہے پھر جس کی انتظار میں اولیاء خدا اپنا پورا سال گزارتے ہیں اور جس کے لیے مسلسل بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں۔ شب قدر مقدار کی رات ہے، قدروں کی رات ہے۔ قدر کی رات ہے یعنی عظمت کی رات ہے، مقدار کی رات ہے یعنی اس رات کو مختلف اشیاء کی مقدار کو معین کیا جاتا ہے، مختلف اشیاء کے وزن کو معین کیا جاتا ہے، عمروں کو معین کیا جاتا ہے، اوقات مشخص کیے جاتے ہیں، رزق کی تعین کی جاتی ہے۔ اور با عظمت رات ہے اور اس رات کی عظمت کو خدا متعال نے خود کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، وما ادراك ما لیلۃ القدر، اور تم جانتے ہی کیا ہو لیلۃ القدر، وہ رات کے جو انسانی ادراک سے بالا تر ہے۔ عام انسان کا ادراک اس قابل نہیں ہے کہ وہ شب قدر کی قیمت کو سمجھ سکے، عظمت شب قدر کو سمجھ سکے۔ یہ فقط ذات پروردگار ہے جو اس رات کی عظمت کو جانتی ہے اور اس رات کو ہمارے لیے کچھ اس طرح سے متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک وہ فضیلت ہے جو خلاق کائنات نے اس رات کی بیان کی، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ بھی اس کے درجے کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام کو بیان کیا ہے، ورنہ ادراک انسانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ شب قدر کا حقیقی ادراک حاصل کر سکے، یعنی وہ رات کے جو انسانی ذہن سے ماورا ہے اس کو شب قدر کہا ہے، جہاں تک عقل انسانی اور شعور انسانی نہیں پہنچ سکتی اس کو شب قدر کہا ہے۔ شب قدر اولیاء خدا اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، مشقتوں سے اس رات تک پہنچتے ہیں، اس کو جستجو کرنے کے لیے۔ جب یہ کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہی کیا ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے تگودو کرنی ہے۔ یہ رات خدا تعالی ہمیں نصیب فرماتا ہے، اور اہل بیت اطہار نے ہمیں طریقے بیان کیے، یہ جو اعمال بیان کیے گئے ہیں یہ ایک سلیقہ ہے، ایک سلوک ہے، تاکہ ہم شب قدر کو حاصل کر سکیں۔ دعائیں پڑھنا مقصود نہیں ہے، شب قدر کو حاصل کرنا مقصود ہے، دعا کے ذریعے شب کی فضیلت کو حاصل کرنا مقصود ہے، شب کی عظمت تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور اہل شب بننے کی ضرورت ہے۔ اس رات میں انسان رات کی قدر جاننے والا ہوتا ہے، اور آج جہاں یہ لیلۃ القدر ہے، یہ رات صاحب قدر کو یاد کرنے کی رات ہے، جو صاحب لیلۃ القدر ہے، جو ولی لیلۃ القدر ہے، امام لیلۃ القدر ہے، وہ جس نے دنیا والوں کو لیلۃ القدر کی عظمت کو پہچانوایا کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی شخص لیلۃ القدر کی عظمت کو نہ پہچان سکتا۔ یہ وہ علی ہے جس نے دنیا والوں کو لیلۃ القدر کی قیمت بتائی۔ صلوات پڑھنے والا اللہ صلی محمد۔ چونکہ مختصر وقت ہے اور اپنے موضوع سے متعلق آج گفتگو کو صرف شروع کرتا ہوں، کل کچھ فرصت زیادہ مل جائے گی اور کچھ تفصیل سے بیان کروں گا۔ جس موضوع کو ان راتوں کے لیے انتخاب کیا ہے، اور وہ بھی ان راتوں کی مناسبت سے، وہ ہے محبت پروردگار۔ اور سبب اس موضوع کو انتخاب کرنے کا اس ذات کو یاد کرنا ہے کہ جس نے کائنات میں انسانوں کو محبت خدا کا سلیقہ سکھایا، وہ ذات جس نے محبت خدا کے ساتھ زندگی بسر کی۔ لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے محبت کیسا مقولہ ہے، محبت کہتے کس کو ہیں، اور محبت کے اثرات انسانی زندگی پہ کیا ہیں، علامات کیا ہیں محبت کی۔ اگر انسان میں خدا کی محبت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیا کوئی خصوصی علامات ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی محبت کو پہچان سکتے ہیں۔ محبت ایک ایسا مقولہ ہے کہ متاسفانہ اس کو کبھی بہت زیادہ مس یوز کیا گیا ہے، اس کی تعریف کئی طرح سے کی گئی اور کئی زبانوں پہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور خلاق کی کائنات نے بھی اس اصطلاح کو قرآن کریم میں بیان کیا، کئی مقامات پر اس کلمہ محبت کو خلاق کی کائنات نے استعمال کیا۔ ان میں سے ایک مقام جس کو آج آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، سورہ مبارک بقرہ، آپ سب کی پڑھی ہوئی آیت کہ جس کو آپ ہر روز تلاوت کرتے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ مانوس ہے۔ شب قدر نزول قرآن کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں خلاق کائنات نے ہماری فطرت کی کتاب کو نازل کیا ہے، ہماری کتاب کو نازل کیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب جو خارج میں ہے. ہماری کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کہ جو ہماری فطرت کی کتاب ہے، ہمارے باطن کی کتاب ہے، جس کے ساتھ ہماری فطرت کو بنایا گیا. اگر انسان کبھی اس قرآن سے انس پیدا کرنے کی کوشش تو کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ کتاب خارجی کتاب نہیں ہے، یہ اس کی باطنی کتاب ہے، یہ اس کے نفس کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کا نفس اس سے گفتگو کرتا ہے. اس لیے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والی وہ ذات ہے جس نے ہماری فطرت کو خلق کیا ہے. صلوات پڑھیں آپ. اور اگر ہم ان راتوں میں ایک ہی آیت کو، حد اقل ایک ہی آیت سے متعلق کچھ جان لیں تو ہم نے قرآن کریم کو جان لیا. اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں جو ایک آیت کی تلاوت کرے، صرف ایک آیت کی تلاوت کرے، اسی طرح جیسے اس نے پورے قرآن کی تلاوت کرے. اور اگر کوئی آدمی اسی سے استنباط کر کے ایک آیت کے مفہوم کو سمجھ لے تو اس کو پورے قرآن کو سمجھنے کا ثواب ملے. ان راتوں میں کوشش کریں قرآن کریم سے آشنا ہو. خلاق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ انداد بناتے ہیں، ند بناتے ہیں. ند کو مختلف طرح سے ترجمہ کیا گیا، بعض نے اس کو بت کی شکل میں ترجمہ کیا، بعض نے شریک کہہ کے ترجمہ کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں حقیقی تفسیر وہ ہے کہ جو معصوم کی تفسیر ہے. ہم قرآن کو اہل بیت سے لیتے ہیں، ہمارے لیے کتاب خدا اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب کتاب کے ساتھ عطرت موجود ہو. اگر کتاب کو عطرت سے جدا کر دیا جائے تو اس کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا. پانچویں امام محمد الباقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انداد سے مراد بت نہیں ہے، اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد بت ہے، کیونکہ ایک زمانے میں لوگ بت بناتے تھے اور بتوں کی ویسے ہی پوجا کرتے تھے جیسے خدا کی پوجا کرتے ہیں. لیکن امام یہ فرماتے ہیں انداد سے مراد بت نہیں، بلکہ انداد سے مراد وہ شریک ہیں جو بتوں کے علاوہ ہیں، یعنی ایسے حکمران یا وہ تمام قوتیں اور قدرتیں جن کے سامنے انسان تسلیم ہوتا ہے. اسی کے اعتبار سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ بھی حاکم بناتے ہیں، حکمران بناتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. قرآن کریم بڑی نزاکت کی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر ہر کلمے میں نزاکت پائی جاتی ہے. قرآن کریم نے ابتدا میں کہا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو انداد بناتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ شریک بن نہیں سکتا ہے، لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کوئی شریک ہو نہیں سکتا ہے. ہم من یتخذ من دون اللہ اندادا، یہ لوگوں نے حقیقت میں اللہ کا شریک بنانے کی کوشش کی، اس کا شریک ہو کون سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی کیسے؟ میں یتخذ، یہ لوگوں کا کام. کبھی کسی عاجز کی یہ قوت ہو سکتی ہے کہ ایک عاجز اپنی طرف سے ایک کوشش کرے، ایک جہد کرے کہ وہ اپنے لیے ند بنا لے، شریک بنا لے خدا کے مقابلے میں، اور پھر اس سے محبت کرے. اور جب محبت کا تذکرہ کیا ہے، ذرا سنیے گا، خدا متعال نے جب محبت کا تذکرہ کیا ہے تو فرمایا یحبونہم کحب اللہ. محبت دو طرح کی ہے، ایک ہے محبت حقیقی محبت، ایک ہے محبت مجازی محبت. جب انداز سے محبت کا تذکرہ کیا ہے تو خلاق کائنات نے حقیقی محبت نہیں کہی، کہا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کیا ہے. معلوم ہوتا ہے محبت دو طرح کی، اور محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محبت ہے کیا؟ کبھی ممکن ہے ایک آدمی جذبات کا نام محبت رکھے، احساسات کا نام محبت رکھے. بعض اوقات ممکن ہے ہم محبت رضا اور غضب کا نام رکھیں، پسند اور ناپسند کا نام محبت رکھیں. یعنی جس سے محبت کی جائے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے. دیکھیں، ہم مثلا اگر کسی سے محبت کرتے ہوں تو ہم پھر نزاکت رکھتے ہیں، اگر کوئی چیز اس کی پسندیدہ ہو تو اس کو اس کی پسندیدہ شے چھے دیتے ہیں، جو شے ان کو پسند نہ ہو اس سے پرہیز کرتے ہیں. تو ایک معنی محبت کا یہ ٹھہرا کہ محبت وہ مقولہ ہے کہ جس میں کسی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے. قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وہ انداز سے محبت کرتے ہیں، ویسی محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کی جائے، یعنی جیسے اللہ کی محبت، جیسے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے ویسے وہ انداز سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک وہ معنی ہے جو معصومین نے محبت کا کیا ہے. معصوم کا معنی محبت کا کیا ہے؟ صلوات پڑھیں احمد اللہ معصوم نے محبت کا معنی یہ نہیں کہ آپ پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے. فرماتے ہیں محبت سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر کسی کی خیر و صلاح کا خیال رکھا جائے، کسی کی خیر و خوبی کا خیال رکھا جائے، کسی کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. پسند اور ناپسند کا تعلق بھی بعض اوقات ظاہر سے ہو سکتا ہے. ایک وقت ممکن ہے میں کسی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے اس کو راضی رکھنے کی کوشش کروں، لیکن جو اس کو پسند ہو وہ اس کی مصلحت میں نہ ہو. اور اس کے برعکس بھی ممکن ہے کہ جو اس کے لیے ناپسند ہو وہ اس کی مصلحت میں ہو. لہذا قرآن نے کہا ہے اسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم ناپسند قرار دیتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں. بس معلوم ہے کہ پسند اور ناپسند ایک اچھا معیار نہیں ہے محبت کے لیے. اچھا معیار محبت کے لیے خیر و صلاح ہے، یعنی محبت وہ ذات کرتی ہے کہ جو کسی کی خیر و صلاح کا خیال رکھے. یعنی اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کی بہتری چاہوں، اگر کسی کو دوست سمجھتا ہوں تو حقیقی دوست وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اس کو صراط مستقیم دکھائے، جو اس کو سیدھا راستہ دکھائے، اگرچہ اس کو پسند آئے یا نہ آئے. لہذا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارا سب سے اچھا دوست وہ ہے کہ جو تمہاری حقیقت سے تم کو آشنا کرے. اچھا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری پسند اور ناپسند کا خیال رکھے. جو تمہاری پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو تمہارے باطن سے تم کو آشنا کرے، تمہارے عیوب سے تمہیں آگاہ کرے، فرماتے ہیں وہ جو تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کرے اس کو اپنا سب سے اچھا دوست سمجھو. ہم معمولاً ایسے لوگوں سے گریز کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ جو کبھی یہ بتائیں کہ آپ میں کون سا نقص پایا جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی کسی نے تھوڑی دیر کے لیے تنقید کی, آ کے بیٹھا, جو ہی تنقید کی تو ہمارے چہرے پہ بل پڑ گئے, اب پریشانی شروع ہو گئی, دل میں بھی اب کھٹکڑی لگ گئی ہے, اب کیا ہو رہا ہے, میرے بتا دیں, میری کوئی برائی بیان کر رہا ہے. لیکن معصوم بھی فرماتے ہیں یہ اچھا دوست ہے تمہارا. اچھا دوست ہوا کرتا ہے کہ جو خیر و صلاح کا بتاتا ہے, تمہاری خوبیوں سے بھی آشنا کرتا ہے اور تمہارے عیوب سے بھی تمہیں آشنا کرتا ہے, اور زیادہ عیوب سے آشنا کرنے والا اچھا دوست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خوبیوں کو اگر کوئی بیان بھی کرتا رہے تو اس سے ہماری زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, لیکن عیوب سے آشنا کرنے والا ہماری اصلاح کرتا ہے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. لیکن جب ہم اللہ سے محبت کا تذکرہ کریں تو ظاہر سی بات ہے یہ مقولہ بھی وہاں پہ قابل تعریف اور قابل عمل نہیں ہے. اگر ہم اللہ سے محبت کریں تو نہ تو ہم اللہ کی اصلاح کر سکتے ہیں, نہ اللہ کے لیے کسی خیر و خوبی کے متعلق سوچ سکتے ہیں. بس اللہ سے محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے محبت حقیقت میں کمال مطلق کے سامنے تسلیم ہے. محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کب ہوتی ہے؟ محبت کمال اور جمال کو دیکھ کر ہوتی ہے. جن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے وہ دو ہیں, ایک کمال ہے ذات کا, ایک جمال ہے ذات کا. یہ جو سحر کی دعا ہے, دعا بہار اس کو کہا جاتا ہے, اس میں ہم پروردگار سے یہ کہتے ہیں اللہم انی اسألوکا بجمالکا, اے پروردگار میں تیرے جمال کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں. اللہ کی خوبصورتیاں, کبھی انسان جب کسی کے جمال کو دیکھتا ہے تو جمال پہ ناز کرتا ہے اور جمال کے ساتھ محبت کرتا ہے. لیکن جو آدمی ظاہری جمال کو دیکھنے کا عادی ہو جائے وہ باطنی جمال کو نہیں دیکھ سکتا ہے. حقیقی جمال کو دیکھنے کے لیے ظاہری جمال سے آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی جمال کو دیکھا جا سکے. اللہ حقیقی جمال ہے, اللہ حقیقی کمال ہے. وہ جنہوں نے کائنات کے ظاہری جمال کو دیکھنے کی عادت ڈال لی ہے وہ حقیقی جمال سے اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے. لہذا معصوم نے فرمایا اگر کبھی کوئی شخص نامحرم سے اپنی آنکھوں کو اوجھل کر لے, تھوڑی دیر کے لیے نامحرم سے اپنی آنکھوں کو پھیر لے, تو اللہ کی ذات اس کو حکمت عطا کرے گی. یہ کون سی حکمت عطا ہونے والی؟ یہ حکمت کمال خدا ہے, حکمت جمال خدا ہے. وہ جس نے اس دنیا کے ظاہری جمال سے اپنی آنکھوں کو موڑ لیا, اللہ کی ذات نے اس کے لیے حقیقی جمال کے لیے پردے اٹھا دیے. جمال پہ انسان ناز کرتا ہے, کمال پہ ناز کرتا ہے. لیکن وہ جس کا جمال اس کے متعلق یہ کہا جائے وہ کل جمال کا جمیل, تیرا ہر جمال بھی خوبصورت ہے, اور بے جمال کے کل لے, ہر شے میں تیرا جمال نظر آتا ہے. بعض لوگ اشیاء کا جمال دیکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو ہر شے کے جمال کے ذریعے اللہ کے جمال کو دیکھتے ہیں. جمال الہی کا مشاہدہ, کائنات کے جمال سے ایک خاص جمال تک پہنچنے کی ضرورت ہے. دنیا کے بہت سے لوگ سیر کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو کہا گیا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المقدمین، جب تم سیر کرو تو جمال کائنات سے جمال الہی تک پہنچو. عریب وہ ذات ہے کہ جس نے جمال مطلق الہی کو پا لیا، جس نے کمال مطلق الہی کو پا لیا. اور اگر کبھی کوئی جمال اور کمال الہی کو پا لے تو وہ ذات پروردگار میں فنا ہو جاتا ہے. کبھی اس ذہن کو، فکر کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اس دنیا سے ماورا لے جائیں. یہ دنیا کھیتی کہا گیا ہے، اس کھیتی باڑی میں تھوڑی دیر کے لیے زراعت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ظواہر کے ذریعے باطن کی طرف جائیں، اس کے ظواہر میں گم نہ ہو جائیں. اس کا دھوکہ یہ ہے کہ یہ تمہیں اپنے ظاہر میں گم کرنے کی کوشش کرے گی. وَخَدَعَتْنِ الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا، کبھی اس کا ظاہر تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر ایک انسان اس کے ظاہر سے باطن تک پہنچ جائے، اس کائنات کے جمالات سے اس جمال الہی تک پہنچ جائے تو اس کو معصوم کہا جاتا ہے. صلوات پڑھنے والا جس نے دنیا کے تمام جمالوں کو ٹھکرا کر ایک جمال کو پا لیا، اسے علی کہا جاتا ہے. جس نے اس دنیا سے مخاطب ہو کر کہا یا دنیا یا غری غیری، اے دنیا تو کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں نے جمال الہی کو پا لیا ہے، میں نے کمال مطلق الہی کو پا لیا ہے. لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا علیا، آج یہ امیر المؤمنین کے ساتھ دشمنی، یہ دشمنی آج نہیں ہوئی، یہ ابد سے رہی ہے، ہمیشہ علی کے ساتھ دشمنی رہی. علی کے ساتھ دشمنی کا سبب کمال علوی ہے، فضیلت علوی ہے. ام یحسدون الناس علی ما فضل اللہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ جو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. فضل اللہ بعضہم علی بعض، کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. جب دنیا والوں نے دیکھا کہ انہیں کوئی بھی ایسا نہیں مل سکا کہ جس میں ایسے کمالات پائے جاتے ہوں، تو انہوں نے علی کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کی، علی کو برا بلا کہا گیا. لہذا پیغمبر فرمایا لا تسبوا علیا، کبھی علی کو برا بلا نہ کہنا. انہو ممسوس فی اللہ، رسول خدا فرماتے ہیں انہو ممسوس فی اللہ، علی فنا فی اللہ ہے. علی وہ ذات ہے کہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے. لہذا تو آیت الدبہ میں وہ کلمات کہ جو پیغمبر کی حدیث کے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں الایمان خالط له فی لحمه ودمه کما خالط لحمی ودمی، ہمارے جسم میں جیسے خون اور گوشت ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر رہتے ہیں، اگر خون کو گوشت سے جدا کیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور اگر گوشت کو خون سے جدا کیا جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. پیغمبر یہ فرماتے ہیں ایمان علی کے جسم میں اس طرح سے مل گیا جیسے خون انسان کے بدن میں دوڑتا ہے. الایمان مخالط فی لحمہ ودمہ، ایمان علی کے خون میں شامل ہے، گوشت میں شامل ہے. اور جو علی کے رستے پہ چلتا ہے اس کا جسم، گوشت اور پوست، خون ایمان کے ساتھ بنتا ہے. ایمان میں گرمی آتی ہے تو اس کے خون میں گرمی آتی ہے، اس کے جسم میں گرمی ایمان کی گرمی ہے، اس کے جسم میں گرمی جذبات سے نہیں آتی، احساسات سے نہیں آتی، اس کے احساسات بھی اللہ کے لیے ہیں، اس کے جذبات بھی خدا کے لیے ہیں. اس لیے کہ ایمان جب انسان کے جسم میں، انسان کے وجود میں ایمان آ جاتا ہے تو ایمان مخلوط ہو جاتا ہے انسان کے بدن میں. یہ وہ علی کہ جو محبت خدا میں زندگی بسر کرنے والی ذات، عشق الہی میں زندگی بسر کرنے والی ذات، جس کی زندگی کا ہر لمحہ عشق الہی میں گزرا، یا یہ کہہ سکتے ہیں مجسمہ عشق الہی. علی مجسمہ محبت الہی، کہ اگر محبت خدا کو دیکھنا چاہو تو علی میں دیکھ. اور کچھ اس طرح سے علی نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لیا کہ علی کی محبت دلوں میں ویسے ہی پیدا ہو گئی جیسے خدا کی محبت دلوں میں موجود ہے. یعنی علی دلوں میں جگہ پیدا کر گئے، جس جس دل میں خدا کی محبت ہے اس دل میں علی کی محبت ہے. اور ہر وہ دل کہ جو محبت خدا سے خالی ہے اس دل میں علی کی محبت آ نہیں سکتی ہے. یہ علی سے نفرت نہیں ہے، یہ خدا سے نفرت ہے. جو بھی علی سے نفرت کرتا ہے وہ حقیقت میں خدا سے نفرت کرتا ہے. بغض علی بغض خدا ہے. آئیے، آج شب قدر ہے، ماہ مبارک رمضان کی 19 کی رات ہے، بڑی عجیب رات ہے. مسلمانوں کے لیے شب قدر کی رات تھی. آج جب ہم خبریں سنتے ہیں نا کہ آج فلاں مسجد پہ حملہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تو عزیزوں کبھی تعجب ہوتا ہے. ہم تعجب کرتے ہیں آخر مسجد پہ حملہ کیوں کیا، مصلے پہ خون کیوں بہایا گیا، وہ جو جانواز پہ کھڑے تھے ان کو زخمی کیوں کیا گیا. لیکن آئیے ذرا تاریخ میں ایک دفعہ نگاہ کرتے ہیں. شب قدر ہے، سحری کا وقت ہے، فجر کا وقت قریب ہو چکا ہے، مومنوں کا امام ہے، کائنات کا امام ہے، محبت خدا میں مخمور ذات ہے، فنا فی اللہ ذات ہے، قرآن پڑھنے والی ذات، راتوں میں ہزار رکعت نافلہ پڑھنے والی ذات، مسلسل جہاد کرنے والی ذات، جو فاتح خیبر بھی ہے، فاتح خندق بھی ہے، فاتح احد بھی ہے، جو بدر کا فاتح بھی ہے، جو ہر میدان میں رسول خدا کے ساتھ رہنے والا ہے، جو اپنے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے پیچھے اس طرح سے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. ارے عزیزوں، وہ ذات جس نے سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ دینے کا اعلان کیا، کائنات کا سب سے پہلا مسلمان، وہ جس نے وحی الہی کو اپنے کانوں سے سنا تھا، وہ جس کے گھر میں آیات الہی نازل ہوتی تھی، وہ جس کے دروازے پہ رسول خدا کھڑے ہو کر آیات قرآن ہی پڑھتے تھے، وہ جو شوہر بتول ہے، جو حسن و حسین کا باپ ہے، جو آئمہ کا باپ بھی ہے، جو انسانیت کا باپ بھی ہے، جو وصی رسول خدا ہے، جو لیلۃ القدر کا امام بھی ہے. آئیے عزیزو، آج اس کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں وہ کیسی مظلوم ذات تھی. کیا آج کی رات کی مظلوم ذات تھی؟ نہیں عزیزو، علی کی مظلومیت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی چاہے مجھ جیسا عاجز انسان علی کی مظلومیت کو بیان کرنا چاہے تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. علی مظلوم تاریخ ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ میرے مولا سید الشہداء مظلوم ہیں. بڑے مظلوم ہیں سید الشہداء. ساری مصیبتیں کربلا میں جمع ہو گئی. لیکن عزیز علماء یہ کہتے ہیں سب سے مظلوم تاریخ امیر المومنین ہے. میں بتاؤں کیوں عزیزو؟ جب تک میرے مولا حسین زندہ تھے اس وقت تک کسی نے آ کر زینب پہ حملہ نہیں کیا ہے. جب تک عباس زندہ تھے کوئی خیمے کی طرف آگے قدم نہیں بڑھا سکتا تھا. جب تک بہادر موجود تھے خیمے محفوظ رہے, زینب کی چادر محفوظ رہی, کسی نے آگے بڑھ کر جرت نہیں کی ہے. لیکن یہ کیا عجیب علی کی مظلومیت نہیں ہے کہ تاریخ کا وہ شجاع ترین انسان ہو اور اس کے گھر پہ حملہ کر دیا جائے؟ کیا یہ مظلومیت علی نہیں ہے عزیزو کہ اس کی زوجہ اس کے سامنے اس کو تماچے مارے جائیں, اسے تازیانے مارے جائیں؟ کیا یہ بڑی مظلومیت نہیں ہے کہ اس کی زوجہ کا پہلو زخمی ہو جائے اور ایک مرتبہ آہ بھر کے کہے فضہ آ میری مدد کو آ جا, میرا محسن شہید ہو چکا ہے. زادار تاریخ کی آج کی تاریخ کی مصیبت کو عرض کرتا ہوں, بہت وقت مختصر ہے آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے. میرے مولا نے ان راتوں میں شب قدر سے پہلے انتظار کرنا شروع کی. علی انتظار کر رہے تھے, علی انتظار شہادت میں زندگی بسر کر رہے تھے. عزیزو کبھی جب جنگ احد میں بہت سے شہید ہو گئے تو علی نے آ کر رسول خدا کی بارگاہ میں کہا, اے علی سے محبت کرنے والوں ذرا سنو, تھوڑی دیر کے لیے توجہ سے سنو, آؤ عشق کے علی کے ساتھ آنسو بہاؤ, معرفت علی کے ساتھ آنسو بہاؤ. تو ایک مرتبہ علی رسول خدا کے پاس آئے, آ کر کہا, یا رسول اللہ کتنے ہی درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے, کیا شہادت میرے زمرے میں لکھی نہیں ہے؟ رسول خدا نے علی سے مخاطب ہو کر کہا, علی اللہ کی ذات تجھے شہادت عطا کرے گی, اور علی میں ایک زمانہ ایسا دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کوفہ ہوگی, مصلی عبادت ہوگا, ایک شقی آ کر تیرے سر پہ حملہ کرے گا. عزاداروں پھر علی نے ایک اور سوال کیا رسول خدا کی بارگاہ میں, کہا, یا رسول اللہ جب یہ شقی مجھ پر آ کر حملہ کرے گا تو میں اپنے دین پر قائم ہوں گا؟ آئیے علی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو زندگی میں فقط دین کے لیے, جس نے فقط خدا کے لیے محبت خدا میں زندگی بسر کی, وہ یہ چاہتا ہے آخری نفس بھی اللہ کی رضا میں گزر جائے. اے عزادارو یہ علی آج شب قدر گزار رہے ہیں. شب قدر کی افطار اپنی بیٹی ام کلثوم کے پاس گزاری. کہ میں اس روایت کو صرف اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہم علی کی زندگی کو پھر دوبارہ ایک مرتبہ دہرائیں. ہر رات کو جب بھی یہ رات آئے نا تو اس تاریخ کو دہرائیں. ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے پاس گئے, عزادارو بیٹی نے افطار رکھی, آپ جانتے ہیں کون سی افطار رکھی تھی؟ ایک دودھ رکھا, ایک نمک رکھا, ایک روٹی رکھی. جب میرے مولا کے سامنے افطار رکھی گئی تو علی نے کہا, میری بیٹی, اے میری بیٹی ام کلثوم, کیا تو جانتی نہیں میں علی افطار کیسے کرتا ہوں؟ یہ محبت علی, محبت خدا میں زندگی بسر کرنے والی علی ہے, جس نے محبت خدا میں افطار کی, افطار بھی کی تو خوف خدا میں افطار کی ہے. عزاداروں عزیزوں یہ رات گزر رہی تھی کچھ اس طرح سے, تاریخ نے لکھا ہے میرے مولا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے کمرے سے حجرہ عبادت سے نکلتے تھے نکل کر آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے, نگاہ کر کے یہ کہتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول خدا نے سچ فرمایا ہے, یہی وہ رات ہے کہ جو میری زندگی کی آخری رات ہے. اے کبھی بیٹی تڑپ کر باہر آتی تھی, آ کر کہتی تھی میرے بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اے میرے بابا کیا میں یتیم ہو جانے والی ہوں. اے عزاداروں, میرے مولا امیر المومنین اپنی بیٹیوں کو تسلی بھی دیتے تھے, پھر جا کر عبادت مشغول ہو جاتے تھے. آ گیا وہ وقت جو فجر کا وقت تھا, جب فجر کا وقت آیا میرے مولا اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے. اے عزاداروں, مولا امام وہ ہوا کرتا ہے نا کہ جو جب اپنے گھر سے نکلنا چاہے تو گھر میں حیوانات بھی امام کی معرفت رکھ ہوں. کبھی آگے بڑھ کے حیوانات نے پوچھا کہا مولا آپ کہاں جانے والے ہیں, بطخوں نے پوچھ لیا, ایک مرتبہ اپنی چونچوں کے ساتھ ابائے علی کو تھام لیا, کہا یا امیر المومنین کاش آپ روانہ نہ ہو, پھر اس کے بعد ہمیں آپ جیسا سرپرست نہیں ملے گا. پھر میں مولا جب نکلنے لگے نا تو آپ کی ابا دروازے کے ساتھ اٹک گئی. جب دروازے کے ساتھ ابا اٹکی نا تو میرے مولا نے دروازے کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا اے دروازے میری ابا کو چھوڑ دے, اب میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اے عزادارو, علی معرفت کے ساتھ موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, جانتے ہیں میں شہادت کے قریب جا رہا ہوں, جانتے ہیں ایسا وقت قریب آ چکا ہے میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. آئے مسجد میں تشریف لائے, وہ جو ہمیشہ سوئے ہوئے ان کو جواب جگانے والا تھا, ابن ملجم کو اپنی ٹھوکر کے ساتھ اٹھایا, کہا ابن ملجم اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے. مازن عبادت پہ کھڑے ہو کر میرے مولا نے آزان کہی, آواز کوفہ میں بلند ہوئی, اے عزادارو حاضر علی آخری لمحے کی آزان کہہ رہے ہیں, آخری آواز بلند ہو رہی تھی, کائنات کی ہر شے سن رہی تھی, جبرائیل نے بھی سننا شروع کی, میکائیل نے بھی سننا شروع کی, ملائکہ نازل ہونے شروع ہوئے, اس روح زمین ملائکہ سے بھر گئی. اے عزادارو اتنے میں کیا ہوا, سنتے ہیں عزادارو میرے مولا آ کر مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے, مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر علی نے اپنے نافلہ کو ادا کرنا شروع کیا. جب علی نافلہ ادا کر رہے تھے سر سجدے میں رکھا, اس طرف سے ایک لعین نے تلوار کو اٹھایا, ابن ملجم نے تلوار کو سنبھالا, یہ تلوار زہر آلود تھی. اے علی کے ماننے والوں, اے مظلوم کی یاد منانے والوں, اے غریب کو یاد کرنے والوں, اے فاتح خیبر کو یاد کرنے والوں, آ علی کے سر پہ تلوار لگی, اس طرف سے جبرائیل نے کہہ دیا الا قد قتل امیر المومنین. اے آج ارکان ہدایت گر گئے, اے قرآن زخمی ہو گیا, اسلام زخمی ہو گیا, ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے. اے زیادہ اس طرف سے جبرائیل کا یہ کہنا تھا, اس طرف سے میرے مولا نے کیا کہا, علی یہ کہہ رہے تھے, آؤ بتاؤ علی کیا کہہ رہے تھے. اے میرے مولا یہ کہہ رہے تھے اے واللہ فزت ورب الکعبہ, آج علی کامیاب ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, آج علی کی مصیبت کی رات ہے, اے شب قدر میں علی کو یاد کرنے والوں آؤ علی کو اس طرح سے یاد کرے, مصیبت علی کو اس طرح سے یاد کرے جیسے زینب نے یاد کیا, آئے علی کو اس طرح سے یاد کرے جیسے حسن حسین نے یاد کیا, آئیے آج کی رات کو علی کو ویسے یاد کرے جیسے ام کلثوم نے یاد کیا. ماتم حسین.